اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتے داروں اور یتام اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ یہاں پر مال غنیمت اور سعی کا فرق بتایا گیا ہے۔ مال غنیمت وہ ہوتی ہے جو جنگ کے بعد مال حاصل ہوتا ہے، اور مال سعی کیا ہے جو جنگ کے بغیر ہاتھ آتا ہے۔ مال غنیمت میں تو لشکر کا حصہ ہوتا ہے، اہل لشکر کا یا سپاہیوں کا حصہ ہوتا ہے، لیکن مال سعی جو ہے چونکہ اس میں انہوں نے جنگ نہیں کی ہوتی، اس لیے وہ سارے کا سارا مساکین اور یتام اور دوسرے لوگوں کے لیے۔ وما آتاکم الرسول فخذوه، جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما نهاکم عنه فانتهوا، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اس سے رک جاؤ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں، یعنی کسی بھی مسلمان کے اتباع کی اجازت نہیں کہ وہ اس طرح کے الفاظ بولے کہ ہاں میں اللہ کی بات تو مان سکتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ذرا دیکھیے کس کے بعد آ رہا ہے، یعنی یہ سزا کی بات کس حکم کے بعد آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لینے سے جو انکار کرے پھر اسی کے لیے سزا ہے۔ للفقراء المهاجرین، یہ وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں۔ مہاجرین کی صفت بیان کی گئی، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالحجرت میں مقیم تھے۔ انصار کی تعریف کی جا رہی ہے، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک ہی اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے۔ یعنی کبھی اس بات پر انگی نہیں ہوتے کہ مہاجرین کو کیوں دے دی گئی کوئی چیز، ہمیں کیوں نہیں ملی۔ یہ ہے کہ اسلامی اخلاق، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ دل کی تنگی کیا چیز ہے؟ کہ ہر خیر میرے لیے ہو، کسی دوسرے کو کوئی حصہ نہ ملے اس میں سے، کوئی دوسرا آگے نہ آئے، اور ہر قسم کی خیر بس میرے ہی لیے ہو۔ لیکن کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ دل کی تنگی سے انسان نجات پائے۔ اب دیکھے نا کہ اسلام ہے کیا؟ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا علم، اس کی کرسی، اس کا اقتدار آسمان و زمین پہ حاوی ہے۔ جو کچھ اس نے تخلیق کیا اگر اس پر آپ نظر ڈالیں، آسمان کی وسعتوں کو دیکھیں، پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے، کہنا اجود الناس، اجود الناس، سب سے زیادہ فقیر تھے لوگوں میں سے، معاف کرنے میں دیر نہیں لگاتے تھے، دوسروں کی ضروریات پوری کرنے میں دیر نہیں لگاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک ہی چادر تھی، کسی نے پسند کر لی، آپ نے وہ بھی اتار کر دے دی، تو دوسرے نے ملامت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس کی زیادہ ضرورت ہے، لیکن آپ نے کبھی اپنے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھا، دوسروں کو ہمیشہ خود پر ترجیح دی۔ پھر اس رب کو ماننے والے اور ایسے رسول کو ماننے والے اگر بخل کا اور حرص کا اور شرف کا شکار ہو تو کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اور یہ فلاح صرف آخرت کی فلاح نہیں، دنیا کی کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں کے دل وسیع ہوں، اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے، مسلم برادری کے لیے وسیع ہوں، ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، جو خیر اپنے لیے چاہتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرنے والے ہوں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرح سے بچو کیونکہ شرح نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، اسی نے ان کو ایک دوسرے کے خون بہانے اور دوسروں کی حرمتوں کو اپنے لیے حلال کر لینے پر اکسایا، اس نے ان کو ظلم پر آمادہ کیا اور انہوں نے ظلم کیا، فجور کا حکم دیا اور انہوں نے فجور کیا، قطع رحمی کرنے کے لیے کہا اور انہوں نے قطع رحمی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ فرمایا ایمان اور شفق نفس کسی دن میں جمع نہیں ہو سکتے. ایمان اور شفق نفس یعنی دل کی تنگی اور بخل کسی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے. ایک اور جگہ پہ فرمایا دو خصلتیں ہیں جو کسی مسلمان کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، بخل اور بد اخلاقی. ایسی صفات رکھنے والے مسلمان کے طور پہ نہیں پہچانے جاتے، لیکن افسوس کہ آج ہم انہی تعلیمات سے بے بہرہ ہو گئے. اصل میں بخل شفق کا ایک حصہ ہے، شفق جو ہے بخل سے بڑی چیز ہے. بخل لمیٹڈ ہے، لیکن جب شفق نفس ہوتا ہے تو اس میں تنگ نظری بھی آتی، تعصب بھی آتا ہے، تنگ دلی بھی آتی، کم حوصلہ ہونا، دل کا چھوٹا ہونا، یہ سب چیزیں آتی، خود دلا ہونا جسے کہتے ہیں نا، سنگی ہونا. والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں، جو کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ. اے ہمارے رب، تو بڑا مہربان اور رحیم ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ تین دن تک مسلسل یہ ہوتا رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں یہ فرماتے کہ اب تمہارے سامنے ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے. آپ نے ایک دن فرمایا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص آئے ہیں، دوسرے دن آپ نے پھر فرمایا دیکھا تو وہی آ رہے ہیں، تیسرے دن آپ نے پھر وہی بات فرمائی دیکھا تو وہی شخص آ رہے ہیں. یعنی ایک ہی شخص کے بارے میں تین دن آپ نے بشارت دی کہ اہل جنت میں سے ایک شخص آ رہا ہے تمہارے پاس. لوگوں کو بہت تجسس ہوا کہ اس کے کیا کام ہے جس کی وجہ سے یہ جنت میں جائے گا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص جو تھے وہ ان کے پیچھے ہو لیے، اور کسی بہانے سے ان کے ساتھ تین دن انہوں نے گزارے کہ میں دیکھوں کہ ان کے معمولات کیا ہیں، صبح شام کرتے کیا ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی عبادات سب مسلمانوں کی طرح کی عبادات ہیں، یہ سب نمازیں پڑھتے ہیں اور رات میں بھی معمولی سے نفل پڑھتے ہیں، کوئی بہت زیادہ عبادت نہیں، کچھ بہت چیزیں. انہیں کچھ چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ ظاہر میں تو کوئی ایسا فرق نظر نہیں آتا، وہی چیزیں ہیں جو دوسروں کی ہیں. تو بالآخر وہ ان سے پوچھ بیٹھے کہ آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میں نے یہ عظیم بشارت سنی ہے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کون سا ایسا کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے بارے میں یہ خوشخبری دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ میری عبادت کا حال تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں، البتہ ایک بات ہے جو شاید اس کی مجھے ہو، اور وہ کیا ہے؟ لا اجد فی نفسی ذلا لأحد من المسلمین ولا احسده على خیر آتاه اللہ ایاہ. میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کپٹ نہیں رکھتا، کھوٹ نہیں رکھتا، غل کینہ نہیں رکھتا، نہ کسی ایسی بھلائی پر جو اللہ نے اسے عطا کی ہو اس سے حسد کرتا ہوں، نہ مجھے کسی سے حسد ہے، نہ کسی سے کوئی بغض کینہ ہے، یہ سب کے لیے اپنا دل صاف رکھتا ہوں. یہ آسان نہیں ہے، یہ وہ شخص صرف کر سکتا ہے جو دوسروں کی تلخ اور تیز اور ناگوار باتیں سن کے بھی ان کو معاف کرتا رہے، معاف کرتا رہے. کیونکہ اہل جنت کی خوبی یہی ہوگی نا، وَرَجَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ. جنت میں رہنے والے لوگوں کے دل میں کسی کے اندر دوسرے کے خلاف کوئی میل نہ ہوگی، کوئی حسد نہ ہوگا. تو وہاں جانے کے لیے یہ صفت دنیا میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑی بہت کوشش کے باوجود جو بچ جائے گی وہ جنت میں جانے سے پہلے نکال کر پھر اندر بھیجا جائے گا، اس کے ساتھ نہیں. الم تر الی الذین نافقوا، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے؟ یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں. اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں گی تو پیٹ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے. ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے. منافقین کی طرف اشارہ ہے یہاں، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. کیونکہ اگر سمجھدار ہوتے تو سمجھ جاتے کہ مسلمانوں کا غلبہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے نہ کہ انسانوں سے. یہ کبھی اکٹھے ہو کر یعنی کھلے میدان میں یہ کبھی اکٹھے ہو کر تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر، آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں۔ تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، ان کا یہ حال اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ دیکھیں کہ منافقت کو یہاں ناسمجھی اور بے عقلی کہا جا رہا ہے۔ عقل اور سمجھ اور شعور کا استعمال نہ کرنا منافقت کو جنم دیتا ہے۔ شعور کو کون سی چیز بیدار کرتی ہے؟ عقل کو کون سی چیز بنا بخشتی ہے؟ علم، اور خصوصاً دین کا علم۔ یہ انہی لوگوں کے مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ لوگ علم تو حاصل کرتے تھے، پھر کیا ہوا؟ نہیں، وہ آتے تھے، انہوں نے ظاہری رسمی طور پر آپ کی مجلس میں بیٹھ کر بھی آپ کی بات کی طرف توجہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی لیے پیچھے گزر چکا نا کہ جب باہر نکلتے تو پوچھتے کہ ابھی ابھی کیا بات ہوئی تھی، کیونکہ ان کا دھیان اس میں نہیں ہوتا تھا۔ آپ کسی جگہ پر سال ہر سال بیٹھے رہے، اگر آپ نے جنرل انٹرسٹ میں لیا تو آپ کچھ بھی بات نہیں سمجھ پائیں گے۔ دنیا کے معاملات میں ان کو سب باتیں سمجھ میں آتی تھی، کیونکہ ان کو دنیاوی مفادات عزیز تھے۔ ان کی مثال شیطان کی تھی ہے۔ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں، اور ظالموں کی یہی جگہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود ان کا اپنا نفس بھلا دیا۔ یہی لوگ فاسق ہیں، دوزخ میں جانے والے ہیں۔ بات یہ ہے کہ خدا فراموشی خود فراموشی کو جا کے منتج ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ کا حق بھول جاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ اپنا بھی بھول جاتے ہیں۔ مثلاً دنیا کی محبت کسی کے دل میں بہت زیادہ جب جاگزی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کو وہ بھولتا ہے، مثلا نماز چھوڑ دیتا ہے اور بہت سی چیزیں فرائض میں سے ترک کر دیتا ہے، ذکر کا اس کے پاس وقت نہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کے حقوق بھولتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اپنی جان پہ بھی ظلم کرنے لگتا ہے۔ وہ جو کچھ کماتا ہے اس سے اپنے آپ کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بنا دیا، یعنی آخر کار وہ خود کو بھی بھول گئے۔ یعنی ایک تو اپنی حیثیت کو غلط سمجھا، اور پھر یہ کہ جس غفلت کا وہ شکار تھے اس میں وہ اپنے حقوق کو بھی ادا نہ کر سکے۔ اب دیکھیں کہ بعض اوقات انسان کسی ایک خاص چیز کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، وہ کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ دوسرے تمام انسانوں کے حقوق بھولنے لگتا ہے۔ مثلاً اس وقت اگر دوسری شادی کر لیتا ہے، دوسری بیوی کی محبت اس پر حاوی ہو گئی، تو عموماً کیا ہوا، پہلے بیوی کا حق بھی مارا اور پہلے بچوں کا بھی، خود اپنے آپ کو ایک بعض اوقات مشقت میں مبتلا کیا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان اللہ کو بھولتا ہے، یہ خدا کا خوف جس کے دل میں نہیں رہتا، وہ دراصل اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، نہ عبادات میں، نہ اخلاق میں، نہ معاملات میں۔ جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں، اس لیے نہ انجام میں۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ اتنا بھاری کلام ہے، یہ اتنا اثر کرنے والا کلام ہے، لیکن جن لوگوں کے دل پتھر ہو چکے ہوتے ہیں ان کو کچھ اثر نہیں ہوتا۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور کریں۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ لہ الاسماء الحسنى، اس کے لیے ہے اچھے اچھے نام، خوبصورت نام۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔
سورة الممتحنة، مدني سورة، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا دہی کی خاطر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ یہاں بھی ایک خاص تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کی مناسبت سے یہ آیات نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کی طرف اقدام کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی جب مکہ فتح ہوا اور اس کے لیے آپ تشریف لے جانے لگے، تو آپ نے یہ منصوبہ بہت خاموشی سے بنایا۔ عام طور پر ہوتا یہ تھا کہ جب آپ جنگ کے لیے نکلتے تھے تو بتا دیتے تھے کدھر کو جانا ہے، صحابہ کرام سے مشورہ کرتے اور معلوم ہوتا کہ جنگ کس قسم کی ہونے والی ہے۔ لیکن مکہ کی طرف جاتے ہوئے آپ نے یہ سارا معاملہ بہت ہی خفیہ رکھا اور کسی کو اطلاع نہیں دی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ والے اس کی تیاری نہ کر پائے تاکہ جنگ کے بغیر ہی مکہ فتح ہو سکے اور خون خرابہ نہ ہو، حرم کی بے حرمتی نہ ہو۔ اب ہوا یہ کہ صحابہ کرام میں سے کچھ کو معلوم تھا، اور ان میں سے ایک بدری صحابی تھے جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا، جن کا نام حاطب بن ابی بلطہ تھا۔ انہیں جب اس منصوبے کا پتہ چلا تو انہوں نے ایک خط قریش کے نام لکھا خفیہ طور پر، اور اس میں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منصوبہ بتا دیا، اور وہ اس لیے تھا کہ مکہ والے ان سے خوش ہو کر ان کے اہل و عیال کو پناہ دیں اور ان کا خیال رکھیں جو مکہ میں مقیم تھے، کیونکہ بہت سے لوگ فیملی چھوڑ کر ایمان کی خاطر ہجرت کر کے آ گئے تھے، یعنی بیوی بچے پیچھے ہیں، خود ہجرت کر کے آ گئے ہیں۔ اسی طرح کئی خواتین بھی اس طرح آئیں کہ جن کے سب اہل و عیال پیچھے تھے اور وہ پناہ تھی۔ اب ایسے میں یہ بات تھی تو بہت بڑی، لیکن بعض کا پیسہ ہوتا ہے نا، جیسے انسان نہ چاہتے ہوئے یا نہ سمجھے میں کوئی ایسا کام کر جاتا ہے نا کہ اس کی نیت خراب نہیں ہوتی۔ بہرحال ہوا یہ کہ وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کر دی، اور قاصد کو بھیجا گیا، راستے میں خط پکڑا گیا، اور پھر اس کے بعد جب صورت حال کھلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درگزر کیا, ان کو سمجھایا. حضرت عمر نے اس موقع پہ کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان کی گردن اڑا دوں, کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس شخص نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے, تمہیں کیا خبر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو ملاحظہ کر کے فرما دیا ہو کہ خواہ تم کچھ بھی کرو میں نے تم کو معاف کر دیا. تو پھر حضرت عمر رو پڑے اپنی اس بات پر, میں نے ایسا کیوں کہا, اور معاملہ ختم ہو گیا. اس پر مسلمانوں کی تربیت کے لیے آیات نازل ہوئی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی بڑی بات تھی کہ جس سے بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو سکتا تھا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درگزر کیا. اور یہ جو شخص سے خود کو بچانا ہے اس کی عملی دلیل ہے یہاں پر, یہ عملی مثال ہے یہاں پر. اور انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا کہ قریش پر ان کا احسان رہے اور وہ ان کے بال بچوں کو کچھ نہ کہے, یعنی بیوی بچوں کی محبت میں یہ سب ہوا تھا. تو فرمایا, تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو, حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننا شروع انکار کر چکے ہیں, اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کا اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو. تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو, حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو علانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں. جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً ظاہرات سے بھٹک گیا. ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں تکلیف دیں. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ. قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر. قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد. اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے. تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں. ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی مثال کیوں دی گئی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی خاطر, توحید کی خاطر اپنے تمام رشتے داروں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے علاقے کو چھوڑ دیا تھا. مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنی ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں. اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی یہ دعا تھی, ربنا علیک توکلنا وإلیک أنبنا وإلیک المصیر. اے ہمارے رب, تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا, تیری ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب, ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے, اور اے ہمارے رب, ہمارے قصوروں سے درگزر فرما, بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے. انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو. اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور و رحیم ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی. اہل مکہ میں سے بہت سے لوگ جو آپ کی دشمنی کرتے رہے, ایک دن آیا کہ وہ آپ کی صفوں میں شریک ہو کر اسلام کا دفاع کرنے لگے اور دشمنوں سے جہاد کرنے لگے. اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے. اس سے بہت واضح ہو جاتا ہے یہ مسئلہ. یہاں پر آپ اگر دوبارہ اس آیت کو پڑھیں تو آپ کو خود ہی بات سمجھ آ جائے گی. یعنی بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نان مسلم کے ساتھ تعلقات رکھ سکتے ہیں یا نہیں. فرمایا, اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے، یعنی جو جنگ کی کیفیت میں نہ ہوں، تمہارے دین کو نقصان نہ دے رہے ہوں، ان کے ساتھ تم انسانی تعلقات، ہمدردی کے تعلقات، خیرخواہی کے تعلقات رکھ سکتے ہو، کیونکہ اسی سے تو دین پھیلے گا۔ اگر بالکل ہی آپ کٹ آف کر لیں تمام نان مسلم کے ساتھ، تو تم تک دین کی بات کیسے پہنچے گی؟ اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے، یعنی ایسے لوگوں سے دوستی نہیں ہو سکتی جو تمہارے دین کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے، ان سے جو لوگ دوستی کرے وہی ظالم ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت بھی ہو اور اللہ کے دشمن کی محبت بھی ہو، اللہ کے دین سے بھی ہمدردی ہو اور دین کے دشمنوں سے بھی ہمدردی ہو اس قسم کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اللہ اعلم بایمانہن۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کی جانچ پڑتال کر لو۔ جیسے پہلے میں عرض کیا کہ بہت سی خواتین اپنے خاندانوں کے علاوہ یا خاندان چھوڑ کر ایمان کی خاطر ہجرت کر کے آ گئی تھی، تو ان کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے، اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ بعض خواتین ہو سکتا جاسوسی کی خاطر آئی ہو۔ تھوڑا کہ تم ان پہ شک نہ کرو، ان کی جانچ پڑتال کر لو، حقیقت معلوم کر لو اور پھر اکارڈنگلی ان سے معاملہ کرو۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال۔ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو۔ اصل بات یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کی روح سے کسی مسلمان کو ہجرت کرنے کی اجازت نہ تھی، لیکن ہوا یہ کہ جب عورتوں نے ہجرت کرنا شروع کی تو اس پر ان کے گھر والوں نے اعتراض کیا، تو جب معاہدے کو دوبارہ دیکھا گیا اور سہیل بن عمر نے جو الفاظ معاہدے میں لکھوائے تھے اس میں رجل کا لفظ تھا، امرأة کا نہیں تھا۔ اس رخصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو عورت مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ آ جاتی تو فرمایا کہ ان کو واپس نہ بھیجو، فلا ترجعوهن الى الكفار، جبکہ مردوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا اس معاہدے کی روح سے۔ نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں، یعنی اسلام لانے کے بعد ایک عورت کافر شوہر کے لیے حلال نہیں رہتی، اور نہ کفار ان کے لیے حلال۔ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو۔ یعنی خواہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھی کافر مردوں کے ساتھ، لیکن اگرچہ انہوں نے طلاق نہ بھی دی ہو تو بھی تم ان سے اسلام قبول کرنے کے بعد نکاح کر سکتے ہو، بشرطے کہ ان کے مہر ان کو ادا کرو۔ اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو، یعنی اگر تمہاری بیویاں اب مسلمان نہیں ہوتی تو ان کو بھی مت روکو۔ جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کیونکہ ہوتا یہ کہ جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، اگر طلاق ہو تو بھی شوہر کو مہر دینا ہوتا ہے، وہ تو خیر ویسے بھی دینا ہوتا ہے، لیکن طلاق کے موقع پر جو بھی باقی ماندہ چیز ہو وہ سب پوری کرنی ہوگی۔ اسی طرح جب تفریق ہو گئی اسلام اور کفر کی وجہ سے تو اس کی بنا پر بھی پھر عورت نے جو مہر لیا ہو وہ اس کو واپس لوٹانا ہوگا، کیونکہ وہ اس کی وضعیت میں جو نہیں رہی۔ یحکم بینکم، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو۔ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں۔